الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. سورة النور کا ہم چوتھا رکوع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 27 سے. عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ مبارکہ میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اب گھروں میں پردے کے حوالے سے جو احکامات ہیں اس کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے. پردے کے احکامات کی بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک ہے گھر کا پردہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ محرم مردوں کے سامنے خاتون کا معاملہ کیا رہے گا، اور ایک ہے باہر کا پردہ، جس کے معنی ہے کہ غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کا معاملہ کیا رہے گا پردے کے اعتبار سے. سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کے معاملات بیان ہوئے ہیں، یعنی محرم مردوں کے ساتھ معاملہ، جس کو صدر کے احکامات کہتے ہیں. سورہ احزاب میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی حجاب کے احکامات کے ضمن میں، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو کیا معاملہ پردے کے ضمن میں اختیار کرنا ہوگا. صدر کی وضاحت آ چکی ہے. صدر مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہر حال میں چھپانا فرض. عورت کے لیے چہرے کے تکیا، یہ ہاتھ کے پنجے کہہ لیجیے سمجھنے کے لیے، اور پیر کے پنجے، یہ چھوڑ کے پورا جسم سطر ہے، یہی اس کی نماز کا بھی سطر ہے، اور یہی محرم مردوں کے سامنے عورت کے آنے کا لباس ہے، خواہ والد ہو خواہ بھائی ہو، اس کے سامنے بھی یہ سر ڈھکا ہوا ہوگا، ایک چھوٹی کا مسلم چادر سینے پر ہوگی جس کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہ فرق ہے سطر مرد کا اور سطر عورت کا. عورت پہ جب غیر محرم کے سامنے جائے گی تو اس سے آگے کا معاملہ ہوگا. ظاہری بات ہے محرم کے مقابلے میں غیر محرم سے زیادہ احتیاط کرنی ہے، اس میں پھر حجاب ہے، بڑی چادر ہے، تفصیل آئے گی سورۃ الاعزاب میں، اور اس میں چہرے کو چھپانا بھی شامل ہوگا. یہ تو بنیادی بات اس حوالے سے ہو گئی. یہ احکامات کیوں آخر؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے بندوں سے کن باتوں کو منوایا جائے، بندوں سے کیا کرایا جائے کیا نہیں کرایا جائے، کیا ان کے لیے بہتر ہے کیا ان کے لیے بہتر نہیں ہے. اور ہم پڑھ چکے سورہ النور میں، سورہ بنی اسرائیل میں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس بڑی بے حیائی سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو عفت اور پاک دامنی عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کا اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ دائرہ کار متعین فرمایا ہے، اور یہ ستر اور حجاب کے احکامات عطا فرمائے. وہ خالق ہے، ظلم کبھی نہیں کرے گا. وہ مالک ہے، جانتا ہے کہ میرے بندے کی ضروریات کیا ہیں، کیا اس کے لیے بہتر ہے کیا اس کے لیے خراب. اس اسپرٹ کے ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ ان احکامات میں ہمیں بے شمار حکمتیں دکھائی دیں گی. اب سورہ نور میں جو احکامات اس زمانے میں آئے ہیں، پہلے اس کا خلاصہ آپ سمجھ لیجئے. آیت نمبر 27 میں گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کی تلقین کی گئی. آیت نمبر 30 میں مردوں کو نگاہوں کے نیچے رکھنے کی تلقین کی گئی، نگاہوں کی حفاظت. آیت نمبر 31 میں عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تلقین کی گئی، اور ان دونوں آیات میں، آیت نمبر 30 اور 31 میں، ستر کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے. پھر آیت نمبر 31 طویل، اس میں کئی باتیں ہیں. تو اب تک بات آئی اجازت طلب کرنا، نگاہوں کو نیچے رکھنا، ستر کی حفاظت کرنا. نمبر 4 آیت نمبر 31 میں سینے پر اوڑھنی رکھنا، یہ خواتین کے لیے حکم. نمبر 5 زیب و زینت کو مخفی رکھنا، جو بھی آرائش کی چیزیں اس کو چھپانا، یہ سورہ نور کی آیت 31 میں ہم دیکھیں گے، اس میں تفصیلی احکامات ہیں. نمبر 6 مخلوط معاشرت کی ممانعت ہے، انٹرمکسنگ آف سیکسز کی ممانعت ہے، غیر محرم مرد اور عورتیں آپس میں ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، سپریشن ہے، اور زینت صرف محرم مردوں کے سامنے ہوگی، تفصیل آئے گی انشاءاللہ. نمبر 7 جو مخفی زینت ہوتی ہے عورت کی، بالفرض اگر اسے پازے پہن رکھی، جو پسندیدہ نہیں بالفرض اگر پہن رکھی ہے، اس کو بھی چھپانا، اس میں مزید تفصیل آئے گی. یہ بھی تفصیل سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے، تو خاصی تفاصیل سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں آئیں گی. پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے گھر کے اندر اجازت کا معاملہ، اگر چھوٹے بچے بھی ہوں تو ان کے لیے بھی تفصیل آئے گی سورہ نور آیت 58 اور 59. اور نبی اور آخری بات جو احکامات کی ذمہ داری ہے، بوڑھی خواتین کے لیے پردے کے معاملے میں سختی نہیں ہے، اس کا ذکر آئے گا سورہ نور آیت نمبر 16. اب سب سے پہلے آیت نمبر 27، اس میں گھروں میں داخلے کے موقع پر اجازت کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اپنی پہچان کرا لو، وتسلموا علی اہلھا، اور ان کے رہنے والوں کو سلام کر لو، ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ پہلا حکم. اس اعتبار سے اپنے گھر کے سوا کسی اور کے گھر میں گئے، دستک دی جائے، اور مسنون طریقہ یہ کہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہوا جائے تاکہ اگر کوئی غیر محرم عورت سامنے آ جائے تو بالکل، اور براہ راست کانٹیکٹ کا معاملہ نہ آئے. نمبر دو، اگر سوال اندر سے ہو تو پہلے سلام کیا جائے. اور نمبر تین، اگر پوچھا جائے کون، تو میں نہیں کہنا چاہیے حدیث کے الفاظ، بلکہ نام بتانا چاہیے کہ فلاں بن فلاں میں ہوں، اپنا تعارف کرا دینا چاہیے. اس اجازت کے بعد اندر داخل ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. یہ پہلا حکم ہے تمام چور دروازوں کو بند کرنے کے لیے، کہ جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں مکسنگ ہو سکتی ہے اور معاملہ خرابی اور برائی کی طرف جا سکتا ہے. مزید نوٹ کیجئے، یہ تو ہوا دوسروں کے گھروں کا معاملہ. ہمیں احادیث میں رغبت دلائی گئی ہے اپنے گھر میں بھی اجازت کا معاملہ. موقع امام مالک کی روایت ہے، صحابی پوچھنے اللہ کے رسول میں تو اپنی والدہ کے ساتھ اکیلے رہتا ہوں، فرمایا کہ تب بھی تم اجازت لو. اس کی صورت میں عرض کروں گا آگے. اور آپ نے فرمایا، ابھی دیکھیے اس معاملے میں کوئی حیا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حیا فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی شرم کی بات نہیں، جو ہے وہ کلیئر کٹ بتا دینا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ تم کبھی پسند کرو گے کہ ایسے وقت میں چلے جاؤ کہ والدہ کسی مناسب کیفیت میں نہ ہو، تو ان کو بہانہ دیکھ لو. رضی اللہ کے رسول، تو کہا کہ اپنے گھر میں جاؤ تو اجازت لو. اس اجازت کے طریقہ میں مل جاتا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو کوئی ایسا رویہ اختیار کر لو کہ گھر والوں کو اطلاع ہو جائے کہ ہاں بھائی شوہر یا بھائی یا بیٹا آ گئے ہیں. اس کا طریقہ سلام کر دیا جائے، یا کھٹکھٹ، سلام تو کرنا ہی، کھٹکھٹا کے داخل ہو جائے، یا کھانس لے انسان جس سے آمد کی اطلاع ہو جائے. یہ پسندیدہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی اس کو اختیار کیا جائے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر اس گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ، یہ دوسرے کے گھر مراد ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو ان میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے. تو اجازت کی طرح توجہ دلائی جائے، اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جائے کرو، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی سے ملنے چلے گئے بغیر اپوائنٹمنٹ کے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو برا نہیں منانا چاہیے، واپس آ جانا چاہیے. اور پہلے پہلا طریقہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ لے کے کسی سے ملاقات کی جائے، مصروفیات ہوتی ہیں لوگوں کی، یا فور اینی ریزن کوئی ملنا نہیں چاہ رہا، گھر والے کہتے ہیں اس میں موجود نہیں ہے یا نہیں ملنا چاہ رہے، تو برا نہ مناؤ، یہ لوٹ جانا ہی تمہارے لیے پاکی سطر ہے. اللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. اب نوٹ فرمائی، اس اجازت کا مطلب مسئلہ اتنا اہم ہے کہ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی کسی کے مکان میں جھانک لے تو اس مکان والے کو حق حاصل ہے کہ اس جھانکنے والے کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے. یہ اتنی باریک بینی کے ساتھ یہ ہدایات ہے. اس کے بعد اب کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم اپنی زمانے پبلک پلیسز کہتے ہیں، وہ ہر ایک آنے جانے کے لیے ہیں، وہاں اجازت کا معاملہ نہیں ہے. فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بارے میں کہ اگر تم ان گھروں میں داخل ہو جن میں کسی کی ریزیڈینس نہیں ہے، سکونت اور رہائش نہیں ہے، اور جہاں تمہاری کوئی کام کی چیز ہو، مثال کے طور پر کہیں پوسٹ آفس جانا ہے، کئی بلز جمع کرانے کے لیے بینک جانا ہے، وہاں کوئی اجازت کا معاملہ نہیں ہے. اللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 30، مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے فرما دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ تر ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ کے وہ کرتے ہیں. یہ نگاہوں کی حفاظت کا حکم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث، یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس سے وہ کام شروع کراتا ہے بدکاری کی طرف لے جانے کا. اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پہلی نظر معاف ہے جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے، اس کے بعد معاوضہ ہے. تو پہلی نظر پڑ بھی گئی تو نگاہ ہٹا لینی چاہیے، اور یہ ہٹا لی جائے تو مسند احمد کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے، کسی غیر محرم عورت سے ہٹا لے، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا. یاد رکھیے یہ بات، علماء اور بزرگ صحیح بات فرماتے ہیں کہ جو اعمال میں لطف نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بد نظری کر کے ایمان اور نیک اعمال کی مٹھاس کو دور کر دیتا ہے. تو جو بچائے گا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا. یہ مسند احمد کی حدیث. یہ نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ. اور پھر اس میں ایک اور بات جو اور گہری ہے، زیادہ معاملہ گھر کے اندر بھی ہے، محرم خواتین کو بھی کوئی بہت زیادہ جی بھر کے دیکھنا پسندیدہ نہیں ہے. باہر تو نکاح اٹھے گی، کوئی راستے میں ٹھوکر نہ لگ جائے، پتھر نہ آ جائے، گھر کے اندر بھی اس کا معاملہ ہے. ہاں محرم خواتین ہی ہوں، کبھی تو ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی سر کو ڈھاکیں گی، چادر لیں گی، کوئی تو بجائے گا. وہاں پر بھی کوئی جی بھر کے دیکھنے والا معاملہ وہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ نگاہوں کی حفاظت کا معاملہ، کیونکہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس میں ایک تو یہ پاکیزہ طریقہ کار نکاح کا وہ اختیار کیا جائے، اور شرمگاہ سطر کو ڈھانپنے کا اہتمام، جو کم سے کم یہ قانونی بات بیان ہوئی تھی کہ سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ برمیوڈا پہن لیا اس طرح کا کہ جس سے گھٹنے لگ گیا گھومنا شروع کر دے معاشرے میں، یہ نہیں، یہ قانونی پہلو بیان ہو رہا ہے. لباس پورا ہی ہونا چاہیے، سنت سے اس کی تفصیل مل جائے گی ہمیں، لیکن یہ قانونی پہلو بیان ہوتا ہے کہ سطر اتنا ہے اور اتنا ہے، جو کہ حرام ہے اگر اس کو ڈھاکا نہیں، یہ مطلب ہے اس کا. باقی یہ کہ پاکیزہ تر لباس پورے انسان کو پہننا چاہیے. تو اپنے سطر کا یہ اہتمام، کسی دوسرے کے سطر پر نگاہ ڈالنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے. یہ سوئمنگ وغیرہ جو ہوتی ہے جس میں بالکل ہی نہ ہونے کے برابر لباس ہوتا ہے حرام، بالکل فٹ بال ہاکی ان کے لیے پہننا حرام ہے، ہمارے لیے دیکھنا حرام ہے، غلط ہے بالکل. رانے اگر کھلی ہوئی ہے تو سطر کھلا ہوا یہ کھلنا حرام ہے، منع کیا گیا ہے. تو وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ کے وہ کرتے ہیں. آیت نمبر 31، سب سے پہلے مومن عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے مومن عورتوں سے، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تقریباً برابر حکم ہے. یہ تقریباً میں نے کیوں کہا، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے. ایک خواتین کو بھی، چنانچہ واقعہ پیش آ گیا، ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، نابینا تھے، وہ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، حضرت عائشہ بھی موجود تھی، حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی کہ جاؤ ہٹو پردہ کرو جس سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تو میں نگاہیں نیچی رکھ لی ہوں گی. تفصیل مل گئی حدیث میں. ہاں میں نے کہا تھا تقریباً برابر، وہ کیوں؟ اس لیے کہ نوٹ فرمائیے گا، مردوں کا غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جتنا ناپسندیدہ اور خطرناک ہے، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا اتنا خطرناک اور ناپسندیدہ نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے. چنانچہ یہ وجہ ہے کہ سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے، نقاب لگانا یا چہرے کو چھپانے کا حکم کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو نہیں ہے نا. کچھ نہ کچھ تو فرق ہے. اس کی ایک وضاحت ہمیں ایک حدیث سے مل جاتی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور پردے کے احکامات کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ حبشی تھے وہ کرتا دکھا رہے تھے، جمناسٹک وغیرہ کہہ لیجیے، اس کو دیکھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی دیکھ لیا؟ نہیں، اور دیکھنا ہے، مزید دیکھ لیا، جب دل بھر گیا تو پھر اللہ کے رسول نے کہا چلتے ہیں واپس. تو یہ ایک ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک نہیں. ہاں یہاں جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، اس میں کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں تھا، فیس ٹو فیس نہیں، وہ حبشی دور تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دور تھی. تو یہ ایکسپشن ہو سکتا ہے عورتوں کا مردوں کی طرف دیکھنے کا، اگر ضرورت ہو ٹھیک، لیکن براہ راست کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے تو اس کی اجازت ہے، وہ لازم نہیں، اجازت کی حد تک یہ ہے. ورنہ یہ کہ مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا. اس کے بعد اب زینت کا اظہار نہیں کرنا عورت کو، اس کا ذکر ہے. کن کے سامنے کر سکتی ہے؟ اس کا ایکسیپشن آ جائے گا، وہ اس کے محرم مرد ہو جائیں گے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر یہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے. یہ تفصیل سمجھ لیجیے دراصل ہے غیر محرم مردوں کے سامنے کہ عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کرے، ایکسیپشن آگے آ جائے گا، وہ محرم مردوں کا ہے. اسی لیے یہاں سمجھنے گھر کے اندر کا پڑتا محرم مردوں کے سامنے. الا ما ظہر منہا، الا کہ از خود جو ظاہر ہو جائے. اب ایک عورت کا قد کارڈ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا، اس نے کوئی برقع، کوئی کوٹ، بڑی چادر پہن رکھی ہے، پردہ کر رکھا ہے، لیکن جس کا آؤٹر گارمنٹ ہے وہ تو نہیں چھپایا جا سکتا. اسی طرح کسی وجہ سے ہوا چلی، اس کی کوئی چادر ہٹ گئی، کوئی ہاتھ پہ سے چادر ہٹ گئی، چہرے پہ سے ہٹ گئی، تو یہ از خود ہوا، غیر اختیاری ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. ادروائز وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتے. یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں, تفصیل آئے گی سورہ عذاب میں. زینا کا اصل مقام کیا ہے؟ چہرہ. ساری کاسمیٹکس کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کا نعرہ کیا ہے؟ آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو زینت اصل چہرے کی ہے. یہ آپ سے آپ چہرے کا پردہ قرآن کریم میں اشارہ بھی موجود ہے, وضاحت بھی موجود ہے, لیکن یہ موضوع یہاں کا نہیں ہے. یہ موضوع ہے سورہ احزاب کا. تو یہ ہے کہ عورت اپنی زینت کا اظہار نہیں کر سکتی الا ما ظہر منہا, سوائے سے وہ اسخو ظاہر ہو جائے. اس کی چند میں نے مثالیں رکھ دی. یہ ہے غیر محرم مردوں کے سامنے کا معاملہ. بل یضربن بقمورہن علی جیوبہن, اور وہ اپنی خمر, خمر کہتے ہیں چادر کو, بہت بڑی نہ بھی ہو اتنی کہ جس کو سینے پہ ڈال لیا جائے اور سر بھی ڈھانک لیا جائے, وہ مراد ہے. بل یضربن بقمورہن علی جیوبہن, اور وہ اپنی ایڑیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام خواتین نے اپنے کمر بند لپیٹنے کے لیے جو ہوا کرتے تھے اس کو چادروں کی صورت دے دی اور اسے دوپٹے بنا لیے, سروں کو بھی ڈھانپا اور اپنے سینوں کو بھی ڈھانپا. بل یضربن بقمورہن علی جیوبہن, اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیں. یہ لفظ ہے خمر, چھوٹی چادر. سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں جلباب کا لفظ آئے گا. جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس میں پورا جسم ڈھانپ لیا جائے. وہ تفصیل اس مقام پر آئے گی, وہ غیر محرم مردوں کے سامنے ہوگا. یہ ابھی محرم مردوں کے سامنے کا مسئلہ آ رہا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرْهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور وہ اپنی اوڑھنیاں سینوں پر ڈالے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں, کسی کے سامنے بھی ظاہر نہ کریں. یہ جنرل ہے غیر محرم والا معاملہ. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ, مگر اپنے خاوندوں کے سامنے. أَوْ آبَائِهِنَّ, یا اپنے والد باپ کے سامنے. اب یہ ایکسیپشن آ رہا ہے. تو زینت عورت ظاہر نہیں کر سکتی مراد غیر محرم مردوں کے سامنے, الا مگر یہ کہ یہ ایکسیپشن آ گئے سب. یہ ایکسیپشن کہے گئے ہیں محرم مردوں کے, ان کے سامنے عورت چہرہ کھول کر آ سکتی. اصل زینت تو چہرے کی ہوتی, اور وہ سر کو ڈھانک لیا, اس نے چھوٹی چادر لے لی, وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی. باہر والوں کے سامنے, غیر محرم مردوں کے سامنے بڑی چادر, اور زینت کو بھی چھپانا ہوگا. وہ سورہ احزاب کا موضوع ہے. یہ ہے ستر کا معاملہ محرم مردوں کے سامنے. اب اس کی تفصیل کہ ایکسیپشن کیا کیا ہے. اللہ علی بغلتی ہننا, مگر اپنے خاوندوں پر. اور خیر جو ایکسیپشن بتایا جا رہا ہے, ورنہ خاوند کے ساتھ تو کسی قسم کا معاملہ پردے کا ہے نہیں عورت کا. او آبائہن, یا اپنے والد. او آبائی بعولتہن, یا اپنے سسر. نوٹ کیجئے گا, سسر آ گیا ہے. اور سسر کا ایک بیٹا تو اس عورت کا شوہر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس کا خاوند ہے بیوی کا. ایک بیٹا اور ہو سکتا ہے, کئی بیٹے ہو سکتے ہیں خاوند کے علاوہ. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ دیور, جیٹھ. ان بیچاروں کا ذکر یہاں پر نہیں ہے, اس میں بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن نوٹ رکھیے ذہن میں. او آبائہن, یا اپنے والد. او آبائی بعولتہن, یا اپنے سسر. او ابنائہن, یا اپنے بیٹے. او ابنائی بعولتہن, یا اپنے شوہروں کے بیٹے. او اخوان, شوہروں کے بیٹے اور کسی بیوی سے ہو. او اخوانہن, یا اپنے بھائی. او بنی اخوانہن, یا اپنے بھتیجے. او بنی اخواتہن, یا اپنے بھانجے. او نسائہن, یا اپنی عورتیں. یہاں ہمارے علماء نے بڑی اچھی وضاحت کی. نسائہن, ان عورتوں کی اپنی عورتیں. ایک تو کیٹیگری علماء نے بیان فرما دی, غیر مسلم مرد عورت سے بھی ویسے ہی پڑتا جیسے کہ غیر محرم مرد سے ہوتا ہے, غیر مسلم عورت سے بھی ویسے ہی ہوگا. کچھ علماء اور آگے کہا بالکل صحیح آگے گئے. اپنی عورتیں جان پہچان والی, جن کے کردار کا اندازہ ہے, جن کی شرافت کے متعلق نالج ہے. ورنہ اگر ایسی ایری گہری عورتیں ہوں, چاہے مسلمانوں میں سے کیوں نہ ہو, ہوتی ہیں بدعمل, نہ کردار, اللہ حفاظت فرمائے, تو ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار نہیں ہوگا. اپنی عورتیں پاکیزہ کردار والی, جان پہچان والی, ملنے جلنے والی, جن کے کردار پہ اعتماد ہے, ان کے سامنے تو زینت کا اظہار نہیں کر سکتی, لیکن بقیہ کا ایکسیپشن نہیں ہوگا. ان کے سامنے ویسے ہی پڑتا ہوگا جیسے غیر محرم مرد کے سامنے. او ما ملکت ایمانہن, یا وہ کہ جو ان کے کنیز ہیں. بعض قدیم مفسرین نے یہاں غلام مراد لیے, اس میں پھر اختلاف کا معاملہ ہے, لیکن آج تو سوال ہی نہیں ہے. گھر میں کام کرنے والے سرونٹس ہیں, وہ غلام نہیں ہیں, وہ ملازم ہیں. ان سے ویسے ہی پردہ ہے جیسے کسی عام غیر محرم سے پردہ ہے. وہ غلاموں کا معاملہ الگ تھا, وہ بھی تفسیر کا اختلاف تو ہے, لیکن آج تو وہ ہے نہیں سوال. تو ان ملازمین سے ویسے ہی پردہ ہوگا جیسے کہ کسی غیر محرم سے. او ما ملکت ایمانہن, یا وہ جن کی کنیزیں ہیں. ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا وہ خدمت گار مرد جو عورتوں سے غرض رکھنے والے نہ ہوں. ایسے مرد جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہوں اور محسوس ہو بغیر احوال ان کے حالات سے کوئی رغبت نہیں ہے, تو ایکسیپشن ہے. لیکن اگر وہ جملہ جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا ہوگا پھر. لیکن بظاہر احوال اگر محسوس ایسا ہو جائے تو ایکسیپشن ہے، اس کے سامنے چہرہ کھل سکتا ہے. اب تابعین قریب اولی القربۃ من الرجال، یا وہ خدمت دار مرد جو عورتوں سے غرض بالکل نہیں رکھتے ہوں. اب طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی واقف نہیں ہوئے عورتوں کے پردے کے معاملے سے. وہ بچے بچے ہی ہوں، بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو بڑے ہو گئے، آیت نمبر 58-59 میں اس کا ذکر آ جائے گا، پھر ان سے ویسے ہی پردہ جیسے کہ غیر محرموں سے ہوتا ہے. لیکن اگر ایسے بچے کے بھی عورتوں کے پردے کے معاملات سے واقف نہیں تو ان کے سامنے بھی زینت کے ساتھ عورت آ سکتی ہے. یہ جناب ایک لسٹ آ گئی، یہ لسٹ نامکمل ہے، اس میں چچا کا ذکر نہیں، ماموں کا ذکر نہیں، دادا کا ذکر نہیں، اور نانا کا ذکر بھی نہیں ہے. اس لیے سورہ النساء آیت نمبر 23 ہم نے جب پڑھی تھی، وہ محرمات کا ذکر تھا، کن سے نکاح نہیں ہو سکتا. جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اسے پردے کا معاملہ بھی نہیں، بیٹی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے. تو سورہ النساء آیت 23 اور اس کو ملائیں تو لسٹ مکمل ہوگی. ماموں سے پردہ نہیں ہے، چچا سے پردہ نہیں ہے، نانا دادا سے پردہ نہیں ہے، اس سورہ النساء کی آیت 23 کو ملا لیں تو لسٹ مکمل ہو جائے گی. اب بھی ایک چیز باقی ہے جو میں نے آپ کو نوٹ کرائی تھی، کہ اللہ تعالیٰ شوہر کو لے آئے، شوہر سے تو ہے ہی نہیں، شوہر کے والد کو لے آئے، سسر کو لے آئے، اس سے تو پردہ نہیں ہے، تو اس سسر کے اور بیٹوں میں کیا قصور ہے؟ بیچاروں کو قصور ہے کیا؟ قصور تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرما دی. یعنی کہ یہ لسٹ بتا رہی ہے کہ وہ دیور اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، وہ جیڈ اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، تو اس سے پورے کا پورا پردہ کرنا ہے. سوال ذہن میں آتا ہے اس بیچارے کا قصور کیا ہے؟ اب حدیث سنیے بخاری شریف کی، اللہ کے رسول سے پوچھے کہ الحم حامی واو، اللہ کے رسول اس کے بتائیے کیا حکم ہے؟ حم کا ایک ترجمہ ہے سسرالی رشتے دار، اور اکثر ہمارے محدثین نے مترجمین نے ترجمہ کیا ہے دیور کا، کہ دیور تو موت ہے، تو اور وضاحت آ گئی اس کی، اس سے تو پردہ پکا پکا کرنا ہی ہوگا. دیکھیے ہمارے احساسات ہمارے جذبات ایک طرف، وہ تو بھائی کی طرح ہوتا ہے سب کچھ نہیں، اللہ کی شریعت اوپر ہے، ہماری عقل نیچے ہے، اور ایسے واقعات ہو جایا کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی اللہ کے دین کا احکامات ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. تو دیور کو فرمایا موت. ایک ہمارے قریب کے عالم دین گزرے، ان سے کسی نے پوچھا دیور تو موت ہے تو سالی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ دیور اگر موت ہے تو سالی کو قیامت سمجھنا چاہیے، اس سے بھی اہتمام ہوگا پردے کا بہنے کا. یہ ہے جناب لسٹ یہاں، اور سورہ النساء 23 کو ملا کے مکمل، اور دیور بالکل بیچارہ نہیں ہے، اللہ کی شریعت متعین فرما دی کہ اس سے پردہ کرنا ہے تو پردہ کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا مخفی زینت کے متعلق، اس زینت جو چھپی ہوئی ہو، بلا یا غریب نبی ارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں اس طرح کہ جو اپنی زینت چھپائے ہوئے ہیں وہ پہچان لی جائے. کسی نے بڑی پیاری ترجمانی کی، اس طرح عورت پیر زمین پر نہ مارے کہ کسی مرد کا کلیجہ پھٹ جائے. تو فرمایا کہ ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر ایسے نہ مانیں کہ جو زینت اپنی چھپائی ہوئی ہے وہ پہچان لی جائے. زیادہ تر اس میں ہوتا ہے کہ بعض وقت اس قدر ہاتھ بھرا ہوا چوڑیوں سے کہ اس کے بجنے سے خامہ خاں توجہ مرتکز ہوتی ہے عورت کی طرف. اور آپ نوٹ کیجئے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، بہت زیادہ بہتر اللہ جانتے ہیں. 10 مرد بیٹھے ہوں اور 1000 مرد ان کے پاس سے گزر جائیں، کوئی تس سے مس کچھ نہیں ہوگا، لیکن شیطان ہے. 1000 مرد بیٹھے اور ایک عورت وہاں سے گزر جائے، آپ دیکھیں کیا کیفیت ہوتی ہے اس کو. شیطان وہ لگا ہوا ہے اچھانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اشارے شغل کے راستے بند کر دیے جائیں. تو مخفی اگر کوئی ہے چوری، کوئی تازی اس طرح کی شے جس کے بجنے سے کوئی توجہ کا ارتکاز ہو جائے، اس کا بھی منع فرما دیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اور آگے لے کر گئے، اگر بالفرض کہیں جماعت ہو رہی ہے اور بالفرض عورتیں جماعت میں شریک ہیں، اور اگر لقمہ دینا امام کو کہ غلطی ہو گئی ہے، تو مرد تو کہے گا سبحان اللہ، عورت کیا کرے گی؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارے گی، اور یہ ہتھیلی سے تالی بجتی اس طرح نہیں، بلکہ الٹے ہاتھ کو سمجھ لے کہ الٹا رکھا جائے گا، اور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی اس کی پش پر ماری جائے گی تاکہ وہ میوزیکل ساؤنڈ بھی ذرا محسوس نہ ہو. اتنی احتیاط ہے، عورت اس طرح توجہ دلا سکتی ہے, زبان سے توجہ نہیں دلا سکتی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ ہے موطا امام مالک میں, جو عورت گھر سے عطر لگا کر نکلتی ہے, خوشبو لگا کر نکلتی ہے سخت الفاظ, اس کو آپ نے فرمایا وہ آوارہ ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے, فرمایا کہ وہ ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے. اب اس میں ہماری بہنوں کو کوئی اپنی تذلیل نہیں محسوس کرنی چاہیے, بلکہ تکریم محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ نے عورت کو کتنا پوشیدہ رکھا ہے. جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. آپ اپنے زیور کو چھپا کے رکھتے ہیں, اپنی دولت کو چھپا کے رکھتے ہیں, اپنی قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں. عورت کو تکریم دی اللہ نے, نہ کہ کھلونا بنایا جیسے کہ مغرب نے کر دیا, نہیں, تکریم دی چھپائے جانے والی شے, اور یہی اس کا اصل زیور, اس کی شرم و حیا. دین نہیں چاہتا کہ اس کا جنازہ نکل جائے. اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں احکامات کو سننا بھی چاہیے, سمجھنا چاہیے. اللہ ہماری بہنوں کو ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے مردوں کو توفیق دے وہ ان احکامات کا علم حاصل کریں, اپنے گھر والوں کو اس کی ترغیب دیں, اور مل جل کر ہم اس برے ماحول میں پاکیزہ ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ بھی آگے قرآن کہہ رہا ہے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ, اور سب اے ایمان والوں تم مل کر توبہ کرو اللہ کے حضور میں, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے گھر کے پردے کے حوالے سے. محرم مردوں کے سامنے چہرہ کھولے گی اور ٹھیک ہے, ہاتھ پیر کھلے گے اس کے ٹھیک ہے, لیکن جب غیر محرم مردوں کے سامنے جائے گی تو بڑی چادر, چہرہ بھی چھپے گا. تفسیر انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں آئے گی. ایک دکھا اس کے بعد ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. وہ یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کو چہرے کا پردہ نہیں ہے, چہرے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, زینت کا اظہار عورت کر سکتی ہے, تو سوال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل لسٹ کیوں بیان کی؟ اگر غیر محرم کے سامنے چہرہ نہیں چھپانا ہے, جیسے محرم مردوں کے سامنے اور اتاری ویسے ان کے سامنے بھی جائے بس چادر پہن لی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اگر ایسے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی لسٹ کیوں بیان فرمائی ہے؟ کیا کوئی کلام اللہ کا کوئی الفاظ اضافی ہو سکتے ہیں, غیر ضروری ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ لسٹ اسی لیے ہے کہ محرموں کی کیٹیگری الگ کی گئی ہے, غیر محرموں کی کیٹیگری الگ کی گئی ہے, ان کے متعلق تفصیلی احکامات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاحزاب میں. اس کے بعد اور معاشرتی ہدایات, فرمایا کہ ان کے پھر ایاما منکم, اور جو لوگ تم میں سے وہ لوگ, اب یہ دو درجن ممکن ہیں, وہ خواتین کی جو بیوہ ہو جائیں ان کا نکاح کرا دو, یا وہ مرد حضرات کی جن کی بیویاں انتقال کر گئی ہیں ان کا نکاح کرا دو. یہ ترغیب ہے سب نے نکاح کرانے کے لیے, تو وہ عورتیں جن کے شوہر انتقال کر گئے یا وہ شوہر جن کی بیویاں انتقال کر گئی ان کا نکاح کرا دو. وصالحین من عبادکم وإمائکم, اور اپنے نئے غلاموں اور اپنی کنیزوں کا بھی ممکن ہے تو نکاح کرا دو. ہاں, یہ بات عرض کی جا چکی سورۃ المؤمنون کے آغاز میں کہ اگر ایک مالک اپنی کنیز کا کسی سے نکاح کرا دے گا, اب اسے تعلق قائم نہیں کر سکتا, اس سے خدمت لے سکتا ہے, تعلق قائم نہیں کر سکتا. اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ تندرست ہوں گے تو اللہ انہیں غنی فرما دے گا اپنے فضل سے. یہ بات یاد رہے کہ نکاح نہ کرنے سے انسان غنی نہیں ہوگا, اور نکاح کر لینے سے تندرست ہو جائے گا. یہ مادہ پرستی تو کہہ سکتی ہے, الہی تعلیم نہیں کہتی. یغنیہم اللہ بفضلہ, اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا. اللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. ایک بڑی مزیدار حدیث ہے اس اعتبار سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسکین وہ ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے, مسکین وہ ہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو. اور آپ نے ترغیب دلائی کہ نکاح انسان کو غنی کر دیتا ہے, بشرطے کہ ان تعلیمات پر ہمارا یقین ہو, اور نکاح اسلامی جو ہے اس کے مطابق ہو, تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے, بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. ہاں, وہ نکاح جس کو ہم نے مشکل بنا دیا, بے شمار رسومات کے ساتھ, خرافات کے ساتھ بوجھ بن گیا وہ نکاح, اس سے تو پھر تباہی یہ آتی ہے, وہ کبھی بھی جائز نہیں ہے. وہ نکاح جو مسنون ہے, دو گواہ, نکاح کا اعلان, مہر کی ادائیگی, جتنی حیثیت اس کے حساب سے ولیمے کی طاقت, کوئی اور شے ثابت نہیں کی جا سکتی. گواہ, اعلان, مہر کی ادائیگی حیثیت کے مطابق, اور ولیمے کی دعوت حیثیت کے مطابق, اس کے سوا کوئی چیز ثابت ہی نہیں کی جا سکتی نکاح کے حوالے سے. اور اب تک ہمارے 60-70 برس تک ہمارے اسلاف معاملہ رہا, میں عرض کر چکا ہوں, ظہر میں کسی نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, اصل میں نکاح کا اعلان بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. ماننا ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا, تو اللہ اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں غنی فرما دے گا. لیکن وہ نکاح کے جس کو آج اس معاشرے میں بوجھ بنا دیا گیا, اس سے برکات نہیں، اس سے تمہیں مسائل آتے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ بچے رہیں، پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے. پاک دامنی کے حصول کی نیت یہ ضروری ہے. اب اس میں ایک حدیث عام طور پر بیان ہوتی، بالکل صحیح ہے، بخاری شریف کی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نوجوانوں سے خطاب کرتے، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے. یہ نکاحوں کو نیچے رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جس میں ابھی استطاعت نہ ہو وہ روزے سے سہارا حاصل کرے جو نفس کی خواہش کو دبا دیتا ہے. اب یہ بالکل صحیح بخاری کے اندر ہے. یہ سنا دی جاتی ہے عام طور پر کہ بھائی روزے رکھو روزے رکھو روزے رکھو، بات تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے جو نکاح کو آسان کیا ہے اس پہ زور کیوں نہیں دیتے ہم؟ وہی نکاح خواہ حضرات بھی جن میں کچھ دیندار لوگ بھی ہیں، جاتے ان محافل کے اندر جہاں خرافات ہو رہی ہیں اور نکاح پڑھا دیتے ہیں. کیوں نہیں بیان کرتے وہاں پر جا کے ظلم ہو رہا ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے؟ اس کو آسان کرو اللہ کے واسطے تاکہ لوگوں کی، نوجوان لڑکیوں لڑکوں کی عفت ہے، پاک دامنی محفوظ رہ سکے. تو جہاں یہ حدیث سناتے ہیں ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی تو بتاؤ کہ بھائی اللہ کے بندوں نکاح کو آسان کرو، مشکل ہے کہاں نکاح؟ تو یہ پاک دامنی قرآن کہہ رہے ہیں یستعفف، چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے. تو یہ پیش نظر رہے کہ نکاح کو عام کرنے کے حوالے سے بھی ترغیب لوگوں کو دلائی جائے. اس حوالے سے الحمدللہ محترم ڈاکٹر اشرار احمد صاحب نے پوری تحریک چلا رکھی ہے 1974 کو، 30 سال کا عرصہ ہو گیا. وہ بھی، ان کے شاگرد بھی کہیں بھی نکاح پڑھاتے ہیں الحمدللہ، پوری خرافات کی بے قدری کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، بتاتے سنت میں یہ بتائے. اور الحمدللہ ٹھیک ہے، چند سو ہوں گے لیکن لوگ کوشش کر رہے ہیں، جس کے اثرات سامنے آتے ہیں، رحمتیں بھی اللہ کی آتی ہیں اور مشکلات کے بغیر نکاح بھی ہو جاتے ہیں، عفت اور پاکیزگی بھی مل جاتی ہے الحمدللہ. اس حوالے سے لوگوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے. کتابچہ بھی ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، نکاح ایک اصلاحی تحریک، کتابچہ بھی ہے، اور اس حوالے سے خطبہ نکاح پوری تفصیل اس کی آڈیو ویڈیو کیسٹس میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی. اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ نکاح کے بندھن کو آسان کیا جائے، تاکہ عفت اور پاکیزگی کا حصول یقینی بنایا جا سکے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور ان میں جو تمہارے غلام ہوں مکاتبت کرنا چاہتے ہوں. مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ غلام ہے، وہ کچھ پیسے لے آئے کہیں سے اور مالک سے کہے یہ لے کر مجھے چھوڑ دو، تو مالک کو کہا جا رہا ہے کہ مکاتبت کر لیا کرو. اب دیکھیں یہ بھی ان دیگر احکامات میں سے جس کے ذریعے سے غلامی کو ختم کیا گیا ہے. فکاتبوہم، تم سے مکاتبت کر لیا کرو. ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں کوئی بہتری پاؤ. وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور اس مال میں سے ان کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. یہ مسلمانوں کا حکم. زکات کی جو 8 مدے ہیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اس نے کہا، وفی رقاب، گردنوں کے آزاد کرانے میں، اس طرح کے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکات کی رقم بھی استعمال ہو سکتی ہے. لیکن ظاہری بات اگلی زمانہ فی الحال تو نہیں ہے، لیکن کبھی ہو ایسا معاملہ تو استعمال ہو سکتی ہے. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی کنیزوں کو برے عمل پر، بدکاری پر مجبور نہ کرو. یہ اس کو کچھ لوگ تھے، اور اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف بھی ہے کہ یہ اپنی کنیزوں سے بدکاری کراتا تھا، مجبور کرتا تھا. ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں محض اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو، اس کی وجہ سے ان کو مجبور نہ کرو. ومن یکرہن، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. کچھ کنیز اس کی مسلمان ہوں گی تو ان کو جان بوجھ کے مجبور کرتا تھا، تو مجبوری کی بات ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر مجبور کسی کو کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقینا ہم نے تمہاری طرف واضح احکام نازل کیے ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں تم سے پہلے، جو تم سے پہلے ہیں گزر چکی. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع آ رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 تمثیلیں بیان فرمائی. ایک حقیقی ایمان کی تمثیل اللہ نے بیان فرمائی، ریاکاروں کے لیے تمثیل بیان فرمائی، اور جو بالکل جن کے پاس کوئی جھوٹ موٹ کا ایمان بھی نہیں ہے ان کی بھی ایک تمثیل اللہ نے بیان فرمائی. یہ تمثیل کیا ہے؟ بعض انتہائی مشکل اور گہرے اور دقیق مضامین کو ہماری زبان میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہماری ہی لینگویج کو استعمال فرمایا. یوں کہیے کہ جو امور غیر سے متعلق چیزیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمثیل کا رویہ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، تاکہ کسی درجے میں ان کی ہمیں نالج حاصل ہو جائے تاکہ ان کو مان سکے اس کو. یہ جو تفصیل آ رہی ہے آیت نمبر 35 میں حقیقی ایمان کے حوالے سے, یہ قرآن کریم کی مشکل ترین تفصیل ہے. سمجھانے والے کے لیے بس اوقات مشکل ہوتی ہے اور سمجھنے والوں کے لیے بھی تھوڑی سی مشکل کبھی کبھی پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے بھی صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں دراصل پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور یہ مضامین ویسے سمجھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی اور سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے 195 کی روشنی میں. اللہ کی معرفت ہماری فطرت میں ان بلڈ موجود ہے, پردے آ جاتے ہیں کبھی کبھی. اس معرفت کے پردے ہٹانے کے لیے اور اس ایمان جو کہ اندر ہے, ایمان عقلی جسے ہم نے کہا تھا سورہ آل عمران میں, اس کی تکمیل کے لیے اللہ وحی عطا فرماتا ہے رسولوں کے ذریعے سے, جس کو ایمان سمعی کہتے ہیں, سن کر حاصل ہونے والا ایمان. جب وہ وحی نور وحی اس نور فطرت سے مل جاتا ہے, وہ ایمان سمعی جو رسول کی دعوت سے ملتا ہے, ایمان عقلی جو فطرت میں اس سے مل جاتا ہے, تو حقیقی ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. یہ بات ہم نے سمجھی تھی, اسی کو ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. یہ مشابہات میں سے مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال ایسے ہے, اللہ کی مثال نہیں, اللہ کے نور کی مثال. اور نور سے مراد ہے نور ایمان اور نور فطرت, ابھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اس کو, کیونکہ اللہ کی مثال تو دی نہیں جا سکتی. سورہ شورا کی آیت نمبر 11, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری مشکل آسان فرما دی کہ مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال, اور فرماتے بریکٹ میں ڈسٹ ہے فی قلب المؤمن, مومن کے قلب میں ایسی ہے, اور آگے بات سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے. مثل نور ہی, اللہ کے نور کی مثال, مراد اس پر ایمان کے نور کی مثال, کمشکات ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق, فیہا مصباح, اس میں ایک چراغ, المصباح فی زجاجہ, چراغ ایک شیشے میں, ایک شیشے کی قندیل میں ہے. الزجاجتو زجاجتو کانہا کوکب دری, وہ شیشہ گویا کہ وہ ایک چمکدار ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ, وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت سے, زیتونۃ یعنی زیتون کا درخت جس کا تیل بڑا عمدہ ہوتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ, جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. یَکَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ, قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, ہاں اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نُورٌ عَلَى نُورٍ, نور پر نور ہے. يَهْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی رہنمائی ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کو مثالوں کی ضرورت, اللہ کو کچھ نہیں. اللہ بکل شیء علیم, اللہ کو ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ترجمے سے بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی, خاصی مشکل تمثیل ہے. دیکھیے اللہ نے کہا ایک طاق, اور اللہ نے کہا طاق میں ایک چراغ, اور چراغ ایک شیشے. یہ پرانے سے طاق ہوا کرتے تھے, بزرگ حضرات بآسانی سمجھ لیں گے, نوجوان جو سمجھے کہ ایک بڑی سی الماری, اس کے اندر شیشے کا ایک جار, اور شیشے کے جار کے اندر ایک چراغ موجود ہے. بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ آسانی سے. چراغ کو جلانے کے لیے کوئی تیل چاہیے, تیل ڈال بھی دیا تو ماچس کی تیلی چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی, ماچس کی تیلی آ گئی, تیل موجود ہے, چراغ جل گیا, شیشے کے جار میں ہے, چاروں طرف روشنی ہو جائے گی, اور شیشے کا جار کورڈ ہے ایک بڑے سے تاک میں یا باکس جو الماری کا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہاں بندہ مومن کے قلب کی مثال کیا ہے, اب نوٹ کیجیے, تاک سے مراد ہماری اصلیاں. اور جو قندیل جس کو شیشہ کہا گیا اس سے مراد ہے قلب, ان پسلیوں کے درمیان کیا ہے قلب. اور مصباح جسے کہا گیا, چراغ جسے کہا گیا, وہ نور ایمان ہے, اللہ کی معرفت دل میں ہوتی ہے نا. تو طاق پسلیاں, پسلیوں میں جو زجاجہ قندیل ہے وہ ہمارا قلب, اور چراغ جو روشنی ہے چراغ, وہ قلب کے اندر ہے ہمارے. تین باتیں ہو گئیں. اچھا اوپر سے کیا آتی ہے, وہی, اور وہ جب آئے گی تو ایمان مکمل ہو جائے گا. اب قلب میں جو چراغ ہے اس کے لیے تیل بھی تو چاہیے کہ نہیں, وہ تیل ہے فطرت انسانی میں اللہ کی معرفت، وہ تیل ہے فطرت انسانی میں اللہ کی معرفت، وہ ہے چراغ بھی ہے. اب کیا دکھانا ہے اس کو؟ تیری دکھانی ہے. اپنی زبان میں کہیے ورنہ تو نور کی بات آ رہی ہے، نور وحی کی. وہ تیری کا کام کرتی ہے یہ وحی، نور وحی. وہ آتی ہے، فطرت سلامت ہو تو یہ چراغ جل جائے گا اور ایمان حقیقی مکمل ہو جائے گا. نورن علا نور کی بات، نور پر نور، نور فطرت اندر، نور وحی آئی اوپر سے، ان دونوں کے ملنے سے حقیقی ایمان مکمل ہو گیا. یہ تمثیل ہے دراصل یہاں پر. باقی رہا زیتون، تو اس کا تیل بڑا عمدہ ہوتا ہے، فطرت انسانی درست ہو تو انسان حق تک پہنچ جائے گا. رہا شرقی اور غربی کا مسئلہ، یہ کیا ہے؟ ایک باغ، اس میں کئی درخت ہیں، تو جو درخت باغ کے بالکل مڈ میں ہوگا پورے دن اس کو روشنی زیادہ ملے گی، جو شرقی کی طرف ہوگا تو اس کو صبح ملے گی شام نہیں ملے گی، جو مغرب کی طرف ہوگا اس کو شام میں ملے گی صبح نہیں ملے گی، لیکن جو باغ کے بالکل وسط میں ہوگا اس کو صبح اور شام تمازت سورج کی صحیح طرح ملے گی. یہ اشارہ کس طرف ہے کہ انسان کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے، ادھر ادھر وہ گھوم پھر نہ رہا ہو بلکہ رخ اس کا سیدھا ہو معرفت کے اعتبار سے، ورنہ ادھر ادھر کے تعصبات اور تکبر اس کو حق سے دور کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب تمثیل آسان ہو گئی ہے. نور فطرت اندر، اللہ کی معرفت فطرت میں، نور وحی آئی اوپر سے، رسول کی دعوت ملی، دونوں مل گئے، نورن علی نور والی بات. اللہ ہمیں یہ حقیقی ایمان عطا فرمائے. یہد اللہ لنوره من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی نور کی رہنمائی عطا فرماتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ہر شے کا کل علم رکھنے والا ہے. مثالوں کی ضرورت انسانوں کو ہے، اللہ کو نہیں ہے. اس کے بعد اب اہل ایمان جن کو یہ ایمان مل جائے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، ان کے باطن میں کیفیت کیا ہوگی اور ان کے اعمال کیا ہوں گے، اگلی آیات میں اس کا ذکر. فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، کہ جن کی نسبت حکم دیا گیا، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے. اس مراد مساجد ہیں جن کو بلند رکھنے کا حکم دیا گیا. مساجد کے مینار بہت اونچے بنائے جاتے ہیں، اس کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے کہ پوری بستی اور علاقے میں سب سے بلند گھر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، ان گھروں میں کہ جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اس کا نام لیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کی کیفیات آگے آئیں گی. یہ آیت مبارکہ بھی ترجمے کے ساتھ سے مشکل محسوس ہوتی ہے. نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ اللہ کے گھروں میں جن کو بلند رکھنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ نیک بندے ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہ رجال میں جا کے بات مکمل ہوتی ہے ترجمے کے اعتبار سے. اب ان رجال یعنی ان نیک لوگوں کی صفات بعد میں کہتی. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، انہیں غافل نہیں کرتی نہ کوئی تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکات ادا کرنے سے. حقیقی ایمان دل میں ہو تو ہر آن ہر لحظہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا، اور کسی لمحے بھی اس پر غفلت طاری نہیں ہوگی. دکان پر بھی ہے تو ترازو کی ڈنڈی صحیح رہے گی، آفس میں بائیں اختیار ہے تو کسی سبارڈینیٹ کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی معاملہ کر رہا ہے تو مس یوز اپنے اختیار کا نہیں کرے گا. کیوں؟ حقیقی ایمان دل میں ہوگا تو ہر آن اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا پورے وجود سے، اور ان کی تجارت و خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی نہ اللہ کے ذکر سے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکات ادا کرنے سے. یخافون یوما، ڈرتے وہ اس دن سے، تتقلب فی القلوب والابصار، جس میں الٹ دیے جائیں گے دل اور آنکھیں. یہ ان کی صفات آ گئی، یہ ان کی خشیت کا معاملہ بھی آ گیا. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کے اعمال کی بہترین جزا انہیں عطا فرمائے اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے. جزا کیا ہے؟ جیسی میں نے پیسہ بدلا، مزدور صاحب نے طے کیا 300 روپے، آپ نے اس کو 300 روپے دے دیے. فضل کیا ہے؟ عنایت، آپ نے اس کو 400 روپے دے دی. اللہ جزا بھی دے گا اور اللہ فضل بھی فرمائے گا. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، اور اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. اللہ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. اللهم ربنا اجعلنا منهم، اے اللہ ہمیں اپنے حقیقی اہل ایمان مندوں میں شامل فرما. اس کے بعد ایک اور تمثیل آ رہی، وہ نسبتاً آسان ہے. اس میں ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں. قرآن کریم میں یہ دوسری مثال آ رہی ہے کہ دکھاوے کا عمل کرنے والوں کی نیکی کی کوئی حیثیت نہیں اور وہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی. فرمایا کہ والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اعمالهم کسراب, ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں, بقیعۃ چٹیل میدان میں. یہ بقیعۃ, یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دو تین الفاظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ بھی مشکل لگتا ہے, اس لیے کہ قرآن میں اور کہیں آئے نہیں ہیں. بقیعۃ چٹیل میدان, یحسب الظمآن ماء, پیاسا آدمی, شدید پیاسا آدمی اسے پانی گمان کرتا ہے, حتیٰ اذا جاءہ لم یجد شیئا, یہاں تک کہ جب وہ وہاں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا, سراب ہی تھا وہ. وجد اللہ عندہ, اور پاتا ہے اپنے پاس اللہ کو, فوفاہ حسابہ, تو اللہ نے اس کا حساب پورا فرما دیا, اللہ سریع الحساب, اور اللہ جل حساب لینے والا ہے. اب یہاں تفصیل کیا ہے, ایک ہے شدید پیاسا انسان, غمان شدید پیاسا, مراد وہ آدمی جو دکھاوے کے اعمال کرتا ہے, صحیح ایمان کے ساتھ عمل نہیں کرتا, اور وہ کہاں ہے, بقیعۃ چٹیل میدان میں, مراد ہے وہ کہاں ہے, میدان حشر میں. سراب, پیاسا آدمی سڑکوں کو دیکھے گا یا سیراب میں ہے تو محسوس کرے گا کہ یہ لہر اٹھ رہی ہے پانی کی ہے, تو سراب حقیقت تو کچھ نہیں. تو یہ بغیر ایمان کے عمل کرنے والا یا دکھاوے کا عمل کرنے والا اپنے اعمال کو بہت کچھ سمجھتا ہے, لیکن جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. یہی معاملہ اس کا بھی ہوگا کہ جب وہاں دیکھے گا پانی سمجھ رہا ہے شاید اعمال کو کچھ بدنا ملے گا, لیکن وہاں پر سوائے اللہ کو اسے کوئی نہیں ملے گا, اور اللہ اس کے اعمال کا پورا پورا فیصلہ فرما دے گا, اس اعتبار سے کہ اس کی نیکیوں کا کوئی اجر اسے نہیں ملے گا اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے, سب سے پہلے تین دکھاوے کے عمل کرنے والوں کا معاملہ اللہ کے حضور میں پیش ہوگا, اور بڑے بڑے عمل کرنے والے, مختصر کرو طویل حدیث. ایک ہوگا شہید جس نے جان قربان کر دی ہوگی, ایک ہوگا عالم جس نے علم سیکھا سکھایا ہوگا, ایک ہوگا سخی جس نے بڑا مال خرچ کیا ہوگا. اللہ تینوں کو بلائیں گے, پوچھیں گے کیا کیا, شہید کہے گا جان دے دی, عالم کہے گا دین سکھایا, سخی کہے گا مال خرچ کیا. اللہ تینوں کو کہیں گے جھوٹ کہتے ہو, تم نے جان دی, تم نے علم سکھایا, تم نے مال خرچ کر لیا اس لیے کہ تمہاری واہ واہ ہو جائے دنیا میں. آج کی لینگویج میں کہ دو تالیاں پیٹے, بڑے بڑے نعرے لگائے, سپاس نامے پیش کیے جائیں, شیٹس لگائی جائیں تمہارے ناموں کی, تختیاں لگائی جائیں تمہارے ناموں کی, اخبارات کے اندر فوٹوز آ جائیں, گروپ فوٹوز آ جائیں, اناؤنسمنٹس ہو رہی ہوں, ہو چکا دنیا میں, قیامت میں کچھ نہیں تمہارے لیے. اور حدیث کے آخر میں پاس ہے, تینوں کو اون تھے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے. بڑے بڑے تین اعمال, شہادت, علم, سخاوت, لیکن دکھاوا ہے, کچھ حیثیت نہیں ہے. اللہ ہمیں ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تیسری تفسیر, وہ بھی آسان ہے, اور وہ ہے ایسے لوگ کہ جن کے پاس کوئی عمل بھی نہیں اور جھوٹ موٹ کا ایمان بھی نہیں ہے. ریاکار آدمی کا جھوٹ موٹ کا ایمان تو ہوتا ہے نا, ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. اب ان کی مثال, بڑی بغیر مثال قرآن نے دی, او کظلمات فی بحر لجین, یہ بھی رس قرآن کریم میں ترتیب تلاوت کے اعتبار سے بھی تھوڑا مشکل ہے, ترجمے کے اعتبار سے واحد مقام پر آئے. او کظلمات فی بحر لجین, یا ان کی آواز ایسے جیسے کہ گہرے دریا میں پانی, یغشاہ موجن, ڈھانپ لیتی ہے موج اسے, مل پاؤ کی موجن, اس کے اوپر دوسری موج, مل پاؤ کی سحاب, اس کے اوپر بادل, ظلمات بعدها فوق بعد, اندھیرے ہیں ایک دوسرے پر. اہل ایمان کے لیے کیا الفاظ آئے تھے آیت 35 میں, نور علی نور, روشنی پر روشنی, یہاں کیا ہے, اندھیروں پر اندھیرا. کتنا اندھیرا ہے, اذا اخرج یده لم یکد یراها, جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ بھی نہیں سکے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ, اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. یہ مثال جیسے کہ میں نے عرض کیا, جھوٹ موٹ کا ایمان بھی جس کے پاس نہیں ہے, اعمال بھی نہیں. قرآن نے جو مثال یہاں پر دی بڑی بلیغ ہے, اور آج کے دور کے اعتبار سے بڑی سائنٹیفک ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کوئی سمندر, بلکہ کہا گہرا سمندر. یہ کیفیت کہ موج پر موج پر موج ہو, موجیں ایک دوسرے پر چلی آئیں اور انتہائی تاریکی ہو جائے, ہر سمندر میں نہیں, انتہائی گہرے سمندر میں ہوتی ہے. چنانچہ ماڈرن سائنس نے بتایا کہ جو رینبو کے 60 ڈفرنٹ کلرز ہیں, ایک سرٹن ڈیپتھ تک مختلف کلرز جا سکتے ہیں, میکسیمم 1000 میٹر کی گہرائی تک وہ کلرز کی ابزارپشن رہتی ہے پانی میں, اس کے بعد تاریکی ہی تاریکی, اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, وہ کیفیت ہے. یہ بھی آج قرآن کا وہ قرآن کی حقانیت کا یہ آج سائنس کی بات بتا رہی ہے. اور اسی آیت کو پڑھ کر ایک فرینچ ایڈمرل تھا, کیپٹن تھا وہ شپ کا, اس نے ایمان قبول کیا. جب اس کے سامنے آیت آئی تو اس نے کسی مسلمان سے پوچھا یہ تحقیق کی کہ تو یہ کس کا کلام ہوتا ہے؟ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام. خاصا تمہارے رسول نے جن نے دعویٰ کیا تھا کہ ان پہ کلام آیا تھا، کہیں کسی سمندر کا سفر کیا کبھی؟ تو اس نے بتا دی کہ نہیں، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کا سفر کبھی نہیں کیا، اور یہ معلوم حد تک ہے، سیرت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. کہا میں ایمان لاتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس انسان نے کبھی سمندر کا سفر نہ کیا ہو اس کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ گہرے سمندر میں تاریخ کے نیچے کتنی زیادہ ہوتی ہے. یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ جس کو گہرے سمندروں کے سفر کا خاصا تجربہ ہو. اس نے کلمہ کلیئر کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ ہے قرآن کریم کے علم و حکمت کے موتی جو ہر دور میں کھلتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر اس میں ہم دیکھیں گے، اور منافقین کا بیان بھی آ رہا ہے. فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے ہر وہ جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ بھی جو پرندے ہیں پر پھیلائے ہوئے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے اپنی صلات، ظاہری بات ہے یہ وظیفے کے معنی میں، ہماری صلات باقاعدہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی تسبیح ہے، اور پرندوں کی صلات باقاعدگی سے جو اللہ کا ورد کرتے ہوں، وظیفہ ان کا جان لیا. وتسبیحه، اور اپنی تسبیح بھی ہر ایک نے جان لی. اللہ علیم بما يفعلون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. وإلى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. الم تر ان اللہ یرجی صحابا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادل چلاتا ہے، یہ پھر واٹر سائیکل کا ذکر. ثم یؤلف بینہ، پھر وہ انہیں آپس میں ملا دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے. فتر البدق یخرج من خلالی، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے. فینزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ آسمانوں میں مراد ہے کہ جو پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے اولے. یہ بھی نوٹ فرمائیے کہ اولے برسنے کا عمل پہاڑ جیسے بلند بلند بادلوں میں سے ہوتا ہے، جن کی اونچائی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ 4.5 میل تک چلی جاتی ہے. اتنے اونچے بادل پہاڑوں کے مانے، ان میں سے یہ اولے برستے ہیں. فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ آسمانوں میں پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے اولے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، تو جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے انہیں، اور جس سے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے. یَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے. یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں عبرت ہے، سبق آموزی ہے، عقل مند آنکھیں رکھنے والوں کے لیے جو کھول کر اپنی آنکھیں رکھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں. وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، پر اللہ نے ہر جاندار کو پیدا فرمایا پانی سے. عرض کیا جا چکا ہے سورہ انبیاء کے تیسرے رکوع کی روشنی میں کہ ہر جاندار میں جو خلیات ہیں، ہر خلیہ یعنی جو سیل ہوتا ہے اس کا بیسک سبسٹنس وہ سائٹوپلازم کہلاتا ہے، اور وہ 80% پانی پر مشتمل ہوتا ہے. اس کی طرف اشارہ، اللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے ہر جاندار کو پیدا کیا پانی سے. فمنہم من یمشی علی بطنی، بس ان میں سے کوئی ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، مگر اس کو دیکھ لیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے کوئی ہے جو دو پاؤں پہ چلتا ہے. پرندے بھی کچھ ہیں، مرغی کو لے لیں زیادہ نہیں اڑ پاتی وہ، اور کچھ جانور بھی ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے، کثیر تعداد میں، کثیر مثالیں ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے تکلیف فرماتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، یقین ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں. یہ ایک علمی بات نوٹ کر لیجئے، قرآن کریم میں عام طور پر آتا ہے آیات مبینات، یہ آیا آیات مبینات یہاں پر بھی ہے، اور آیت نمبر 34 میں بھی آیات مبینات کہا گیا. یہ دو مقامات پر بینات کی بجائے مبینات کہا گیا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے جاتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اب منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے. واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. ثم یتولى فریق منہم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. وإذا دعوا الى الله ورسوله، اور جب اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلائے جاتے ہیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَعْرِضُونَ، تو ناگہاں اچانک ان میں سے ایک فریق اعراض کر لیتا ہے. یہ اطاعت رسول سے فرار اختیار کرتے تھے منافقین، تفصیل ہم پڑھائے ہیں سورہ النساء میں، اور ان کے متعلق دو دو خطاب ہم پڑھائے ہیں سورہ التوبہ میں. وہی یقول لهم الحق یاتوا الیہ مذعنین، اور اگر ان کے لیے حق پہنچتا ہو تو اس کو قبول کرتے ہوئے چلے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے؟ ام ارتابوا ام یخافون، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ لوگ ظالم ہیں. اس کے بعد ساتواں رکوع ہے، اس میں سچے اہل ایمان کا ذکر آئے گا، منافقین کا بھی کچھ ذکر ہے، اور اطاعت رسول اور خلافت کے قیام کا ذکر ہے. فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین، مومنوں کی بات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی، اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ ان کے درمیان وہ فیصلہ فرما دیں، ان یقولوا، مگر وہ یہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. یہ اطاعت شعاری اہل ایمان کی. اولئک هم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسوله، اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویخشى اللہ ويتقه، اور اللہ سے ڈرے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، فاولئک هم الفائزون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منهم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما. اس کے برعکس منافقین کا ذکر، واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کی پرزور قسمیں کھائیں، لئن امرتهم لیخرجن، کہ اے نبی اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکل جائیں گے، اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل جائیں گے. قل لا تقسموا، اے نبی فرما دیجئے قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفۃ، اطاعت بھلی ہے. حکم کا انتظار کس بات کا؟ احکامات تو آئے رہے ہیں، تو جو صدق دل سے آیا قبول کر کے وہ تو انتظار تھوڑی کرے گا، جیسے حکم آئے گا فوراً عمل کرے گا. اب یہ تو نہیں کہ ہر ایک کو بتایا نہیں آپ بھی آ جائیے آپ بھی آ جائیے، جب عام احکامات آ رہے ہیں قتال کے، انفاق کے، تو جیسے اہل ایمان آگے بڑھے تم بھی آگے بڑھو. تو قسمیں نہ کھاؤ، طاعۃ معروفہ، اطاعت بھلی ہے، پسندیدہ ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ اسے خوب واقف ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو. اس کے بعد نوٹ کیجئے گا کہ آیت نمبر 54 میں اطاعت رسول کا ذکر ہے، پھر آیت نمبر 56 ہم پڑھیں گے اس میں بھی اطاعت رسول کا ذکر ہے، اور درمیان میں خلافت کا ذکر آ رہا ہے. اس میں بڑا عمدہ رب ہے جس کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو رسول پر تو اسی قدر ہے جو ان کے ذمہ لگایا گیا، اور تم پر وہ لازم ہے جو تمہارے ذمہ لگایا گیا. یہ بڑی اہم ایک ہدایت ہے، رسول اپنی جواب دہی کے ذمہ دار اور تم اپنی جواب دہی کے ذمہ دار. ہر ایک کو اپنا اپنا جواب خود دینا ہے. رسول نے پہنچا دی ہوگی، ذمہ داری مکمل ہوگی، اب تم دیکھو تم نے قبول کر کے عمل کیا کہ نہیں. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر جماعت بھی تھے، کہ ڈسپلن ہمارے دین کی اجتماعیت کا، ایک ہوگا کوئی امیر، اس کا مقدر کردہ امیر ذمہ دار افراد، اور ایک ہوگی مامورین، ان کے تحت کام کرنے والے سے. تو امراء کی اپنی ذمہ داریاں ہیں اور مامورین کی اپنی ذمہ داری. کسی دوسرے کی بے عملی ہمارے لیے جواز نہیں بن سکتی کہ ہم بھی بے عمل ہو جائیں، نہیں، ان پر ان کی ذمہ داری، تم پر تمہاری ذمہ داری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ہدایت پاؤ گے. معلوم ہوا کہ ہدایت رسول اللہ کے ذریعے سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی ملا تو ان کے ذریعے سے، قرآن کی تشریح بھی ملے گی تو ان کے ذریعے سے ملے گی. رسول کی اطاعت کرو تو ہدایت ہے. وما علی رسول اللہ البلاغ المبین، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے کو پیغام کو واضح طور پر پہنچا دینا ہی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 55 آ رہی ہے، اس کا حوالہ پہلے آ چکا ہے. اس کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، وہ آیت جس میں خلافت کی بات نہیں گئی اور اللہ نے وعدہ فرمایا اہل ایمان کو خلافت دینے کا. فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. شرط لازم کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اہل ایمان کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. نافرمانیاں کریں گے تو عذاب، اور اطاعت کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال. تو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر خلافت کا وعدہ ہے، اللہ عطا فرمائے گا جیسے کہ پچھلے لوگوں کو اس نے عطا فرمائی. مزید اللہ کیا انعامات فرمائیں گے؟ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے اس دین کو غلبہ عطا فرما دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا. سورہ المائدہ آیت نمبر 3، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کی پسند کیا، تو اس دین کو اللہ بربادے دے گا. وَلِيُبَدِّلَنَّهُ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی یقین ان کے لیے خوف کے بعد اللہ امن عطا فرما دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی لوگ نافرمان ہیں. اب یہاں چند باتیں سمجھنے کی. نمبر 1، اللہ کا وعدہ ہے لیکن ایمان کے ساتھ. یہ بات قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم یہ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اور ایمان، ایمان حقیقی مراد ہے، جس کی ایک تفسیر ابھی ہم نے پڑھی، رکوع نمبر 5 آیت نمبر 35. اس ایمان کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ نے عطا فرمایا، محمد کریم کو غلبہ عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلفاء راشدین کو بھی غلبہ عطا فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور اللہ کا وعدہ ایسا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارات دی ہیں اس کی. مسند احمد کی ایک حدیث، 5 ادوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی گنوائے. مختصر کر رہا ہوں، پہلا دور اللہ کے رسول کا، جب اللہ چاہے گا وہ ختم ہو جائے گا. دوسرا دور خلافت علی بن حاج نبوہ، نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام، خلفائے راشدین، جب اللہ چاہے گا ختم ہو جائے گا. تیسرا دور کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور، بنو امیہ بنو عباس، ظلم و ستم ان کے دور میں مسلمانوں پر ہوئے، کئی ایک نے تابعین کو سینکڑوں کی تعداد میں شہید کیا، ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک نے سزائیں برداشت کی ہیں، ہر ایک نے. کاٹ کھانے والی بادشاہت، وہ دور بھی ختم ہو جائے گا حدیث میں الفاظ. چوتھا دور مجبوری کا دور، اب بھی ہم اس سے گزر رہے ہیں. جسم آزاد، فکر آزاد نہیں، زمین آزاد، فضائیں آزاد نہیں، ہماری نظام ہمارا آزاد نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ چاہے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا. پانچواں دور، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، پھر نبوی طریقے کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوگا. یہ پانچواں دور آنا باقی ہے. قرآن اشارہ دیتا ہے، محمد کریم بشارت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کن سے وعدے؟ جو ایمان اور عمل صالح کا ثبوت پیش کرے. تو اللہ دین کو غلبہ دے گا، اللہ خوف کو بدل دے گا، اللہ کی ہی پھر عبادت ہوگی، شرک نہیں کیا جائے اس کے ساتھ. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس کے بعد کفر کرے، اللہ کے اتنے واضح احکامات اور بشارات کے بعد بھی اللہ کے عطا کردہ نظام خلافت کو قائم کرنے کی کوشش تو نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ تو پھر نافرمان، اتنی واضح میں وعدے کرو پھر محنت نہیں کر رہے، تو گویا تمہیں مجھ پر اعتماد ہی نہیں، یہ تو فاسق ہے. اللہ ہمیں اس سے یقین عطا فرمائے، اور اس یقین سے آگے بڑھ کے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نظام کو قائم کرنے میں ہم اپنا پارٹ پلے کر دیں. وہ کب ہوگا؟ وہ اللہ کی مرضی، جب چاہے گا کر دے گا. وہ ہم دیکھیں کہ ہم اس نظام کے قائم کرنے والوں میں شامل ہیں یا اس کا راستہ روکنے والوں میں شامل ہیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پر نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں صرف رسول کا ذکر آئے اطاعت کے معاملے میں، آئے چبن میں اللہ اور رسول کی اطاعت، یا فقط رسول کی اطاعت. خلافت کے بعد سے پہلے بھی رسول کی اطاعت، خلافت کے بعد بھی رسول کی اطاعت. ربط یہ ہے کہ نظام خلافت کے قیام کے بغیر رسول اللہ کی کامل اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. چار امور میں رسول اللہ کی اطاعت ہو رہی تھی اس وقت. نمبر 1 عبادات، نمبر 2 معاملات انفرادی سطح پر، نمبر 3 آپ ایک جماعت کے امیر بھی تھے جو اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہی تھی اور آپ کی اطاعت ہوتی تھی، اور نمبر 4 آپ جب اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تو فیصلے کس کے عطا کردہ نظام کے مطابق ہو رہے تھے؟ اللہ کے عطا کردہ نظام کے مطابق. آج رسول کی اطاعت اس معنی میں مکمل نہیں ہے. عبادات میں ہو رہی ہے ٹھیک، معاملات میں ہو رہی ہے ٹھیک، مسواک کی سنت بھی ہے، خوشبو کی سنت بھی ہے، نکاح کی سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، مبارک ہے، سب مبارک ہے، لیکن ایک جماعت کے امیر تھے آپ، اور وہ جماعت جد و جہد کر رہی تھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس روح کے ساتھ تو وہ جماعت ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اور فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں، یہ تو قطعاً ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو اطاعت رسول مکمل نہیں ہے. نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد ہو تو اطاعت امیر ہوگی، قائم ہو، فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق ہو تو اطاعت رسول مکمل ہوگی. یہ ربط ہے اطاعت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آیت 54 میں بھی آیا، 56 میں بھی آیا، جس کا تعلق ہے نظام خلافت سے. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، ہرگز گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں. فمأواهم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد آٹھواں رکوع سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے، اس کی تین آیات میں چند احکامات اور گھر کے پردے کے مسائل کے ضمن میں، مزید یہ کہ معاشرتی ہدایات بھی اس سلسلے میں آئیں گی کھانے کے بارے میں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تمہارے غلام تم سے اجازت لیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ بھی کہ جو ابھی حد شعور کو، یعنی کہ سوچے سمجھ کی، سمجھنے کی شعور کی سطح کو نہیں پہنچے، وہ بھی تین مرتبہ اجازت دی ہے۔ ان کا ایکسیپشن تھا چھوٹے بچے یا غلام اگر ہیں، ان کا ایکسیپشن تھا ہے، لیکن تین مخصوص اوقات میں وہ بھی اجازت لیں گے۔ وہ تین مخصوص اوقات وہ پرائیویسی کے ہیں، کون کون سے؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظهیرۃ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو، آؤٹر لباس انسان اتار دیتا ہے، لائٹ لباس نیند کا وہ پہنتا ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین اوقات آرام کے ہیں، کچھ لائٹ لباس میں انسان ہوتا ہے، تو ان اوقات میں تو یہ بچے بھی اور غلام وغیرہ بھی اجازت لیں گے، جن کو ایکسیپشن میں رکھا گیا تھا لیکن وہ بھی اجازت لیں گے۔ ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات پرائیویسی کے ہیں، پردے کے ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تم پر نہ ان پر کوئی گناہ ہے، طوافون علیکم بعدکم علی بعد، تم میں سے بعض کے پاس آتے ہی رہتے ہیں، تو ان اوقات کے بعد ان پر کوئی حرج و گناہ نہیں ہے، کیونکہ مختلف ضروریات کے لیے بچے ہیں، غلام آتے رہتے ہوں گے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکامات آیات واضح فرماتا ہے، اللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ بچے ہمیشہ بچے نہیں رہتے، اور آج کل کے بچے تو بہت جلدی بڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو جب بچے بڑے ہو گئے تو اب مسئلہ ختم ہو گیا، اب تو ہر وقت پرائیویسی کا معاملہ ہو جائے گا، یعنی پردے کے احکامات پورے طور پر لازم ہوں گے، اب ایکسیپشن ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور تم میں سے بچے پہنچ جائیں حد شعور کو، معاملہ سمجھنے لگ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے اس سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اللہ علیم الحکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد انتہائی بوڑھی خواتین جو نکاح کی امید بھی نہ رکھتی ہوں، اب ان کا ذکر ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور جو خانہ نشی بوڑھی عورتیں نکاح کی آرزو نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناحن، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیں۔ مراد کیا ہے؟ سورہ نور ہم پڑھ رہے ہیں، 6 ہجری، سورہ آزاد آ چکی 5 ہجری، وہاں حجاب کے احکامات آ چکے، وہ اضافی ہے نا، غیر محرم مردوں کے سامنے اضافی بڑی چادر کا معاملہ، اگر وہ اس کو اتار دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کون سی بوڑھی عورتیں؟ جو نکاح کی تمنا بالکل نہیں رکھتی، بالکل گزر گئی ان کی عمر، تو فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار رکھیں، غیر متبرجات بزینہ، لیکن زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہو سکتا ہے کسی میں کچھ ایسی رمق ابھی باقی ہو کہ کسی کے لیے فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہو، تو زینت کی آرائش کی جو ہے وہ کھلی اجازت کی اجازت نہیں ہے، کھلے اظہار کی اجازت نہیں ہے، لیکن اضافی کپڑے اگر اتار رکھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہاں وَيَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، اور اگر یہ بھی بچتی رہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ بھی پورا اہتمام کر لے پردوں کا تو بہتر ہی ہے، اجازت دے دی گئی لیکن رغبت اس بات کی دلائی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور عربی کا مقولہ بھی ہے، کہ ہر گری پڑی چیز کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا تو ضرور ہوتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک معاشرتی مسئلہ تھا اس معاشرے میں جو پیدا ہو جایا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی معذور ہے اور کوئی شخص اس لیے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا تھا اس معاشرے میں کہ میں جلدی جلدی کھا لوں گا، یہ بیچارہ معذور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری وجہ سے، کیونکہ میں پہلے اٹھ جاؤں گا، اپنی اسپیڈ کی وجہ سے نہیں کھائے گا میرے ساتھ، اور بقیہ اپنا کھانا مکمل نہیں کرے گا، جلدی اٹھ جائے گا، تو لوگ ایسے معذوروں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب کبھی معذور افراد اپنے آپ کو کچھ یہ سمجھ کے کہ شاید ہماری وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کو کلیئرفائی کر دیا، کوئی ایسا حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ بیماروں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، بیمار کی سپیڈ بھی سلو تھی، تو صحت مند جلدی کھا لے گا تو وہ گلٹی فیل کرے گا کہ میری وجہ سے بیمار نے کھانے سے ہاتھ روک لیا، تو اس طرح کی کچھ باتیں تھیں، اس کو یہاں پر دور کر دیا گیا، بولے کوئی حرج کی بات نہیں، کھا پی سکتے ہو۔ اسی طرح صحابہ کرام قتال میں جاتے تھے تو اپنے گھرانے معذور افراد کے حوالے کر جایا کرتے تھے کہ بھئی تم دیکھ بھال کرو، کھاؤ پیو بھی، تو وہ احتیاط کرتے تھے اپنی خودداری کی وجہ سے، یہ کچھ معاشرتی مسائل پیدا ہوئے اس کا جواب فرمایا کہ لیس علی لیس علی الاعمى حرج. لیکن اگر یہ تفسیر سامنے نہ ہو تو یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی کہ بتایا کیا جا رہا ہے, ورنہ ترجمے سے بات فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھیے لیس علی الاعمى حرج, کوئی گناہ نہیں ہے نابینا پر, ولا علی الاعرج حرج, نہ کسی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے, ولا علی المریض حرج, نہ کسی بیمار پر کوئی گناہ ہے, ولا علی انفسکم, نہ خود تم پر کوئی گناہ ہے. اس معنی میں ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے, او بیوت آبائکم, یا اپنے باپوں کے گھروں سے, او بیوت امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے, او بیوت اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, او بیوت اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے, او بیوت اعمامکم, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, او بیوت عمادکم, یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے, او بیوت اخوالکم, یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے, او بیوت خالاتکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے, او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم, یا جس گھر کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہو, یا اپنے دوست کے گھروں سے. اپنے دوست کے گھر سے کوئی حرج کی بات نہیں. ایک تو اتنی لسٹ طویل قرآن نے کیوں دی, یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ذرا بندوں کے ساتھ بھی تمہارا رابطہ رہنا چاہیے. بعض اوقات انسان پر دین کی فکر ہونی چاہیے, لیکن وہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو وہ حقوق العباد کو بھی بھول جاتا ہے. میں ان سب کے ساتھ میل جول رکھو, خوف کیوں؟ ایک چیز یہ بھی آ رہی تھی اس معاشرے میں کچھ لوگوں میں کہ دیکھو دوسروں کا مال نہ کھاؤ باطل طریقے سے, تو بعض لوگوں نے اتنی احتیاطی کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی کسی کے گھر میں جائیں اور وہ کچھ زیادہ اہتمام کر لے ہمارے لیے تو ہم باطل طریقے میں کھا گئے ان کا مال. اتنی احتیاط ہو گئی تو کہا نہیں نہیں, ان سارے لوگوں میں کے گھروں سے کھانا کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو ہر ایک کا رد آ گیا اس میں, ہر ایک کو کلیریفیکیشن دے دی گئی, نہ معذور کے لیے, نہ نابینا کے لیے, نہ کسی لنگڑے کے لیے, نہ وہ تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا کھا لو. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ. اکٹھے سے مراد پردے کے احکام کے ساتھ. سورہ نور بحث کر رہی, سورہ عذاب میں تفصیل آ چکی. اکٹھا اگر ایک ایسی فیملی جس میں محرم نہ محرم کا مسئلہ نہیں, وہ کھائے بیٹھ کے, یا درویش, پھر کیا ہوگا؟ مردوں کی سیپریشن, عورتوں کی سیپریشن, بڑی سے بڑی محفل کیجیے, سیپریشن کر لیجیے. اکٹھے کھانے میں برکت ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر دلائی اس کی. کبھی پیش آ سکتی ہے ضرور, جیسے کہ آج کل کی زندگی فاسٹ ہے بھی, اور اس سے زیادہ ہم نے فاسٹ بنا لی ہے. کئی ورکنگ لنچ ہے, کئی سیر سپاٹے کا لنچ ہے, تو گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع نہیں ہوتا, تو یہ جدا جدا کا معاملہ اس میں آ جاتا ہے. پھر تو اس کی پرمیزیبلٹی ہے, لیکن پسندیدہ ہے کہ اجتماعی طور پر کھانا کھایا جائے, لیکن اس اجتماعیت میں پردے کے احکامات وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے. تو تم پر کوئی حرج نہیں, انتا کلو جمیا میں وشتا تھا, کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ جدا جدا. فیدا دخل تو بلوتن, جب اپنے گھروں میں داخل ہو, فسلموا علی انفسکم, تو اپنے لوگوں کو سلام پیش کرو. بڑی پیاری ہدایت آ رہی, سلام کرو گھر میں. تحیت من عند اللہ مبارکتن طیبتن, یہ دعائے خیر ہے, تحیہ ہے, گفٹ ہے فرام اللہ سبحانہ و تعالی, جو کہ مبارک بھی ہے پاکیزہ بھی ہے. یہ سلام گفٹ ہے اللہ کا, مبارک و طیب. آج عربوں نے صبا بخیر اور مسا بخیر نکال لیا, انگریزوں سے متاثر ہو کر ہم نے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ, جو جتنا منہ کو معذرت کے ساتھ جتنا منہ کو ٹیڑھا کر کے بولے اس کو اتنا زیادہ جو ایڈوانس اور پتہ نہیں کیا سمجھا جاتا ہے. اللہ نے دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, گفٹ ہے اللہ کا, یہ ناقدی ہو جاتی اس کی. صبح دوپہر شام اس سے بہتر کوئی دعا ہو نہیں سکتی. وہ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ گڈ نائٹ گڈ آفٹرنون کتنے الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, یہ الفاظ 24 گھنٹے. اس میں دعا بھی ہے اور اس میں اعلان بھی کہ بھائی تمہیں میری جانی سے سلامتی سلامتی ہے. کتنی پیاری دعا ہے, اور یہ اللہ کا گفٹ ہے, اس کی قدر و قیمت ہمیں کرنی چاہیے. طیبہ مبارکن طیبہ, مبارک طیب ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. آخر رکوع سورہ مبارکہ کا آ رہا ہے, جس میں اجتماعیت کے لیے تعلیمات دی گئی ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی, احکامات آتے تھے آپ سناتے تھے, تقاضے آتے تھے آپ بتاتے تھے, جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے, انہی میں منافقین بھی تھے. ان کا کردار کیا تھا وہ سامنے آئے گا, اہل ایمان کا کردار کیا ہوتا وہ سامنے آئے گا. اور پھر یہ کہ یہ قرآن کریم کے مقامات میں سے ہے کہ جب تک کوئی اجتماعی جد و جہد ہمارے سامنے نہ ہو, اور اللہ ہمیں توفیق دے جب تک اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے, اس طرح کے مقامات سے آدمی گزر جاتے سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں اجتماعیت کے لیے ہدایات ہے. فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله, یقینا اہل ایمان جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, واذا كانوا معه على امر جامع, اور جب وہ کسی جمع ہو کر کرنے والے کام میں شرکت کرتے ہیں ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اجتماعی کام میں آتے ہیں, لم يذهبوا حتى يستأذنوا, تو جب تک وہ اجازت نہیں لے لیں جاتے نہیں. کیوں؟ امپورٹنس ہے, نظم ہے, ڈسپلن ہے. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. بے شک جو لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے اس کو بھی رفع کرنا ضروری ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 43 اللہ نے کہا عفا اللہ عنک, اے ربی اللہ کو معاف فرمائے, لما اذنت لہم, آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ وہاں اجازت کیوں دی اس پر تھوڑی سی تنبیہ آ گئی, یہاں قادر اجازت دیتے ہیں. تو کیا اس میں کانٹرڈکشن؟ قطعاً نہیں, اللہ کی کرامت میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. وہ ہے سورہ توبہ 9 ہجری, نصیر عام غزوہ تبوک, ہر ایک کا جانا لازم, چھٹی کسی کو بھی نہیں ملے گی. یہ پڑھنا سورہ نور 6 ہجری میں نزول, نصیر عام کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی رخصت مانگے دے دیجئے رخصت. وہاں نصیر عام تو پکڑ ہے, یہاں پکڑ کا معاملہ نہیں, اس رخصت کی اجازت پرمیسیبلٹی ہے. یہ ہے جس سے رفع ہو جاتا ہے اشکال. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, پر جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے, فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, تو آپ اجازت دے دیں جس کو چاہیں آپ ان میں سے, لیکن فَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ, ان کے لیے استغفار کیجیے. غلط کام تو نہیں کیا انہوں نے, اجازت دے کے گئے ہیں, پھر نبی کو کیوں کہا جا رہا ہے آپ استغفار کیجیے؟ یہاں اجتماعیت کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اللہ ہمیں اجتماعیت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ذاتی کام کو اجتماعی کام پر ترجیح دی, تبھی تو رخصت مانگ رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ان کے لیے, تو اہل بھی آپ ان کے لیے بخشش مانگے. یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر جماعت کو اپنے مامورین کے لیے بخشش مانگنی چاہیے, ذمہ دار کو اپنے نائبین کے لیے بخشش مانگنی چاہیے اللہ سے, اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے, قبول ہوتی ہے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا, تم آپس میں رسول کے بلانے کو, رسول کی دعوت کو اپنے ایک دوسرے کے پکارنے جیسا نہ بنا لو. دعاء الرسول, اس کے دو مفہوم ہیں, رسول کو پکارنا یا رسول کی دعوت, اس کو اپنے ایک دوسرے کے پکارنے دعوت جیسے نہ سمجھو. رسول کو پکارنے سے مراد ان کو پکارو تو عزت اور احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ. اس ادب کے حوالے سے حساس ترین آیت ہے قرآن کی, سورہ حجرات کی آیت نمبر 2, اپنی آواز کو بھی نبی کی آواز سے بلند نہ کرو, اور ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو بے ادبی کے ساتھ, تمہاری نیکی ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا. تو ایسا لائٹ موڈ میں نہ پکارو ان کو, نمبر 1, اور ان کی دعوت جو تقاضن کی طرف سے آ رہی ہے اس کو لائٹ نہ دو. وہ تو تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے نزدیک عزیز ہونے چاہیے. سورہ عذاب کی آیت نمبر 6, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی تو ان کی نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ قریب تر عزیز سر ہوتے ہیں. تو اگر وہ دعوت دے, پکارے, مطالبہ کرے, تقاضا کرے, بلائیں, اس کو کسی دنیا کی عام انویٹیشن کی طرح نہ سمجھنا, اس کو امپورٹنس دینا, لائٹ موڈ میں نہ لینا. یہ خاص صحابہ منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, تم اپنے درمیان رسول کو پکارنا یا رسول کی دعوت کو ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح نہ بنا لینا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا, یقینا اللہ کے علم میں ہے وہ لوگ کہ جو تم میں سے نظر بجا کر چپکے سے سٹک لیتے ہیں, بھاگ لیتے ہیں. اب یہ کیفیت بھی کب سمجھ میں آئے گی؟ جب اجتماعیت کا تصور سامنے ہو. اب وہ جماعت تھی, اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, مخلص صحابہ بھی ہیں, منافقین بھی, اپنے اسلام کو شو کرنا ہے. اب تقاضا آ رہے کہ بھائی فلاں مہم ہے, اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا, فلاں مہم کے لیے کچھ لوگوں کو جانا ہوگا. منافق کو کیا نظر آئے گی؟ اپنی موت. اب وہ کیا کرے گا؟ کھسکنا شروع کرے گا. یہ سٹکنا یا کھسکنا, یہ بہترین ترجمہ ہے. اور چلتے 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 کھسک کھسک کے کہاں پہنچے گا؟ دروازے کے بعد. جوتی کو اسے باہر رکھی ہوئی ہوگی تاکہ بھاگنے میں مشکل پیش نہ آئے. یہ اب دیکھیں, یہ تصور اگر جماعت میں کلیئر ہو کہ بھائی ہم مجھ سے بولیں گے میاں تمہیں تو چھٹی لینی پڑے گی, ٹھیک ہے, دکان بند کرنی پڑے گی, آنا پڑے گا, وہاں جان جاتی بھی دکھائی دیتی ہے, مال جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے, تو وہ سٹک لیتے ہیں, کھسک لیتے ہیں وہاں سے. اے نبی, اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, تو جو لوگ ان کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں چاہیے کہ ڈرے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے. اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یا ان کو دردناک عذاب پہنچے. الا آگاہ ہو جاؤ, انَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. اللہ تمہاری محنتوں کا محتاج نہیں ہے, کل کائنات اسی کی ہے. قد يعلم ما انتم عليه, یقین وہ جانتا ہے تم کس حال پر ہو. ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا, اور اس دن کہ جب وہ اس کی طرف لٹائے جائیں گے پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا. لوگوں سے چھپا سکتے ہو, اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. اللہ بكل شيء عليم, اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.